بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اس کے پہلے درس میں، جو پچھلے ہفتے درس ہوا تھا، اس میں ہم نے پانی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی، یا اس درس میں پانی کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھی. یہ بات آئی تھی کہ سمندر کا پانی ہو، یا بارش سے نازل ہونے والا پانی ہو، یا کنویں کا پانی ہو، یہ سب کی سب پاک ہیں، پاک کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خاص طریقے سے پانی کی صفت یہ بیان کی ہے کہ پانی کے اندر پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صفت رکھی ہے. پانی بھی اور مٹی بھی، دونوں کے اندر یہ خاصیت رکھی گئی ہے، اور دونوں کا تعلق بھی میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا. اسی ضمن میں یہ بات بھی آئی تھی کہ پانی تھوڑا ہو زیادہ ہو، اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں. اس ضمن میں دو سوال آئے تھے. آج کا پورا درس انہیں، آج کے درس میں وہ باتیں آنی تھیں، لیکن اس وقت وہ سوال آئے تھے، لیکن ایک سائل یعنی سوال کرنے والے نظر نہیں آ رہے. دوسرے سوال کرنے والے ہیں سامنے. ایک سوال تھا اس سے پہلے کہ کیا پانی کا پاک ہونا ایسا باقی رہتا ہے؟ البتہ پاک کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کبھی پانی پاک رہتا ہے، لیکن کیا صلاحیت ختم ہوتی ہے؟ پاک کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے یعنی پاک کرنے کے لائق نہیں رہتا، جس کو عربی میں کہتے ہیں مطہر. یعنی طاہر تو ہوتا ہے لیکن مطہر نہیں رہتا، پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. اب اس کے اندر پاک کرنے کی صفت نہیں رہ گئی. یعنی یہ ایک آئی تھی بات، کسی ایک مسئلے میں بیان کر رہا تھا تو کہ اس کے بارے میں تو یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاک تو رہتا ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. تو وہ میں دو مسئلے آج آپ کے سامنے وہی بیان کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ کیا ایسا ہے کہ پانی تین طرح، یعنی تین حکم ہے اس کا، یا صرف دو ہی حکم ہے، اس کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے. اور دوسری بات یہ، دوسرا مسئلہ انشاءاللہ جو آئے گا آج، وہ یہ ہے کہ جو استعمال کیا ہوا پانی، یہ بھی سوال تھا، استعمال کیا ہوا پانی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو انشاءاللہ دونوں مسائل تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے. پہلا مسئلہ ہم لیتے ہیں کہ پانی کی کتنی قسم ہے، پانی کی کتنی قسم ہے، کیا پانی کی تین قسمیں ہیں، جس کو عربی میں اگر کہنا ہو تو کہیں گے طاہر، مطہر اور نجس، یا پانی کی صرف دو قسمیں ہیں. دو قسمیں کیا، یعنی طاہر اور مطہر دونوں ساتھ میں. ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ پانی پاک ہو اور پاک کرنے والا نہ ہو. جب بھی پاک ہوگا تو کیا ہوگا، پاک کرنے والا بھی ہوگا، یا تو پھر کیا ہوگا، نجس ہوگا. دو ہی شکلیں ہیں، تیسری شکل نہیں. تیسری شکل کیا کہتے ہیں، طاہر ہے لیکن مطہر نہیں ہے، مطہر ہے. جب مطہر طاہر لازمن ہوگا، وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے. جب بھی پانی پاک کرنے والا ہے تو لازمن کیا ہوگا، پاک ہوگا، کیونکہ جب پاک نہ ہو تو پاک کر نہیں سکتا. تو اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایک کیا ہے، صرف پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے، اور یہ ہے کہ نجس ہے. تو پانی کی تین قسمیں ہیں یا پانی کی صرف دو ہی قسمیں ہوتی ہیں، ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے پہلے حاصل کر لیں گے. جمہور نے پانی کو تین قسموں میں بانٹا ہے. کتنے؟ تین قسموں میں بانٹا ہے. تو آپ کے یہاں یہ ہے، یعنی کبھی پانی طاہر ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوتا. پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت کیا ہو گئی، اس کی ختم ہو گئی ہے. پانی پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے. اور تیسرے کیا ہے، پانی نجس ہے، ناپاک ہے. ٹھیک ہے، یہ جمہور کی رائے ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ پانی طاہر و متحر ہوتا ہے جب تک وہ پانی ہے، یا پھر کیا ہوتا ہے نجس ہوتا ہے. تیسری کوئی شکل نہیں ہے کہ پانی صرف پاک ہو اور پاک کرنے کی اس کے پاس صلاحیت نہ ہو. یہ ہم نے کہا جمہور کی رائے ہے, یہ رائے امام احمد بن حنبل کی ایک رائے ہے. اکثر مسائل میں امام احمد بن حنبل کے کئی قول ہوتے ہیں, کم سے کم دو دو ہوتے ہی ہیں, ذہن میں رکھے گا اس کی باتیں آئیں گی. امام احمد بن حنبل کی ایک رائے ہے یہ, جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دوسرے لوگوں نے اختیار کیا ہے, یعنی اسی رائے کو کہ پانی صرف کیا ہوتا ہے دو ہی, یعنی یا تو نجیس ہوگا یا پاک اور پاک کرنے والا ہوگا. تیسری شکل کبھی نہیں ہوتی پانی کی کہ صرف پاک ہو, صرف پاک ہو اور پاک کرنے والا نہ ہو, یہ کبھی شکل نہیں ہوتی پانی کی. ٹھیک ہے, مسئلہ میں نے آپ کے سامنے جو قول تھا وہ بیان کر دیا ہے. اب یہ کہ احادیث کی روشنی میں ہم کو یہ بات سمجھنی ہے کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے, ان کے یہاں یہ چیز کہاں سے آئے, کیسے وہ یہ بات کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پانی میں کوئی پاک چیز گر جائے, کوئی پاک چیز گر جائے, پانی سے کوئی پاک چیز مل جائے اور اس نے اس کو بدل دیا ہے, پاک چیز گرنے کے بعد وہ پانی کیا ہو گیا ہے, بدل گیا ہے, تو کہتے ہیں وہ پانی پاک تو ہے اب لیکن پاک کرنے کی صلاحیت کیا ہو گئی, اس کی ختم ہو گئی. پانی ہے اس کو استعمال, اسی سے وہ استعمال کیے ہوئے پانی کا مسئلہ بھی آتا ہے اور زیادہ اسی میں اس کو پیش کرتے ہیں. پانی کو استعمال کیا گیا ہے, استعمال کرنے کے بعد اب وہ پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت کیا ہو گئی, ختم ہو گئی, اب اس کو پاک کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. بات آئی سمجھ میں, یہ ایک چیز ہوتی ہے. اور ایک یہ ہے کہ نہیں, جب تک پانی ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں آپ, استعمال کر سکتے ہیں اور پاک کرنے کی صلاحیت اس کی باقی رہتی ہے. ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے, ہے نا, ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے. اسی حدیث میں الفاظ یہ بھی ہیں, مطلب بعض روایتوں میں دونوں الفاظ ایک ساتھ آئے ہیں, بعض روایتوں میں الگ الگ آئے, کہ تم میں سے کوئی آدمی ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل جنابت نہ کرے, یعنی جنبی ہے تو ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے. غسل کیسے, اس میں داخل ہو کر کے, ٹھیک ہے, اس میں داخل ہو کر کے, اس سے پانی لے کر کے غسل کرے کوئی بات نہیں ہے, لیکن اسی میں ڈبکی لگائے, اس غسل سے اس کو منع کیا گیا. ٹھیک ہے, اسی میں غسل کرے اس کے, یا اسی میں پیشاب کر دے پھر اس سے غسل کرے, اس کو منع کیا گیا. تو کہتے ہیں ظاہر سی بات, اگر کوئی آدمی جنوبی ہے پانی میں جا کر کے غسل کر دے گا تو پانی کسی کے یہاں بھی, ٹھہرا ہوا پانی ہے پھر بھی کسی کے یہاں بھی وہ پانی نافاس نہیں ہوتا. ہوگا کیا, بولیے. آپ کو سوچو وہ پانی ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ حدیث ہے. اسی حدیث کی روشنی میں پھر وہ مسئلہ آتا ہے کہ طاہر تو ہے لیکن مطہر نہیں ہے, یعنی پاک کرنے والا نہیں ہے, یہ تفریق کی جاتی ہے. وہ یہی سب کچھ احادیث ہیں جس کی روشنی میں کی جاتی ہے. میں وہی احادیث آپ کو سامنے پڑھ رہا ہوں اور اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. یہ یعنی عربی میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں, اس کے عربی کے الفاظ ہیں, لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یغتسل فیہ, لا یغتسلن احدکم فی الماء الدائم وهو جنب. اس کا پھر اس میں روایت میں آگے الفاظ یہ ہے کہ اس سے پانی لے بلکہ تناول میں ہو, اس میں اندر داخل نہ ہو بلکہ اس سے پانی لے کر کے کیا کر لے, ہو الگ سے غسل کر لے. ٹھیک ہے, ہاں تو کیا ہوا مسئلہ, بولیے کیوں منع کیا گیا. کہتے ہیں کیا, اگر اس میں داخل ہو کر کے جنوبی آدمی اس ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کر لیتا ہے تو یقین مانیے پانی کے جو تین اوصاف ہیں اس میں سے کچھ بھی بدلے گا نہیں. اگر نہیں ہو رہا ہے تو آپ کبھی غسل کر کے دیکھ لیجئے, کبھی بھی بدلے گا نہیں. آج کل کیا کرتے ہیں لوگ, حمام میں بھی بڑے بڑے
وہ بنا لیتے ہیں اور اسی میں پانی ڈال کر کے اسی میں بیٹھ جاتے ہیں.
تو یہ بھی جو ہے ٹھہرا ہوا پانی. آپ ویسے کر کے دیکھ لو کہ صابن لگے ہوئے ہوں تو صابن کی بو آ سکتی ہے. اس کی بات دوسری ہے, ہم کس کی بات کر رہے ہیں, جنابت کی وجہ سے پانی کے اندر نجاست کی بو آنا یا اس کا رنگ بدلنا کسی نجس چیز سے یا اس کا مزہ بدلنا, تینوں میں سے کوئی چیز نہیں آئے گی. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ چیز نہیں تھی, یعنی کون سے بستر کی ہم بات کریں تب تو نہیں تھے. یہ جو میدان کے ٹھہرے ہوئے پانی ہوتے تھے اسی پانی کے بارے میں آپ نے یہ بات کی, اور وہ پانی بہرحال اتنا ہوگا جو دو کلے سے یقیناً زیادہ ہوگا, تبھی جا کر کے کوئی آدمی اس میں اندر جا کر کے نہا سکتا ہے. اس سے کم پانی ہو تو کوئی نہائے گا اس میں. یہ اسی اس کی بات کی جا رہی ہے. تو اس سے کیا ظاہر ہم لوگوں نے کیا نکالا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نہانے سے منع کیا ہے. کیوں منع کیا ہے؟ کہ نہانے کی وجہ سے وہ پانی کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. جبکہ وہ پانی ناپاک تو نہیں ہوگا, کیونکہ پانی ناپاک ہونے کے لیے جو بات سب کے یہاں مسلم ہے, سارے فقہا کے یہاں ہے, وہ یہ ہے کہ تینوں اوصاف میں سے کوئی وصف بدلنا چاہیے. اگر پانی زیادہ ہے یہ تو بدلے گا نہیں, چاہے پیشاب کر دے چاہے اس میں نہا دے, یہ تینوں چیزیں بدلیں گی نہیں. آج بات سمجھ میں. اس لیے اب یہ پانی کیا رہے گا, پاک تو رہے گا سب کے یہاں, لیکن کیا چیز ختم ہو جائے گی, پاک کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. اب اس کو دوسرے لوگ استعمال نہیں کر پائیں گے, اسی لیے آپ نے اس سے منع کیا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, پانی کی تین قسمیں کی, کیا طاہر یعنی پاک, پاک تو رہتا ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, اور دوسری قسم پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے, اور تیسری قسم یہ ہے کہ وہ نجس ہے. آگے بات, ایسے پانی جو استعمال کیا جاتا ہے جس کو مائع مستعمل کہتے ہیں, اس کے بارے میں بھی بہت سے فقہا کی یہی رائے ہے. جو ابھی میں آپ کو استعمال کیے ہوئے پانی کی بات جب آئے گی تو میں وہاں اس کو بیان کروں گا آپ کے سامنے, ٹھیک ہے؟ فی الحال آپ اس حدیث کو سامنے رکھیے اور اس سے استدلال کو سامنے رکھیے, پھر جنہوں نے صرف دو ہی قسمیں کی ہیں ان کی بات جو ہے ذہن میں رکھیے کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں وہ اسی بات کے قائل ہیں. کون سے والے؟ یہ دو ہی قسم ہے, یعنی پانی پاک ہے تو ضرور کیا رہے گا, پاک کرنے والا بھی رہے گا, لازمی طور پہ رہے گا, اور یا تو نجس ہوگا, دو میں سے کوئی ایک چیز ہوگی, تیسری کوئی شکل پانی کی نہیں ہوتی ہے ان کے یہاں. تو ان کے یہاں یہی بات بالکل کھلے طور پر ہے کہ جب تک پانی کو پانی کہا جائے گا, ذہن میں رکھیے, جب تک پانی کو پانی کہا جائے گا وہ پانی پاک بھی ہوگا اور پاک کرنے والا بھی ہوگا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے اور قرآن میں بھی یہی لفظ ہے کہ پانی پاک کرنے, پانی کے ساتھ پاک کرنے کی صفت بیان کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان الماء طہور, طہور کے معنی عربی میں ہوتے ہیں پاک اور پاک کرنے والا. یہ پانی کی صفت, جب تک ہم اس کو الماء کہیں گے عربی کے لحاظ سے, جب تک پانی کہا جائے گا تب تک ہم کیا کہیں گے اسے, کہ یہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے. تیسری شکل نہیں آتی کہ پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں جب تک پانی کہہ سکتے ہیں, جب تک پانی کہہ سکتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں, یہ لفظ جو ہے یعنی ہو سکتا ہے کوئی چیز پاک ہو, پانی نہیں کوئی اور چیز ہے پاک ہے لیکن وہ پاک کرنے والا نہیں. یہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے آپ نے شربت بنا لیا, اب وہ پانی نہیں رہا, ٹھیک ہے, شربت پاک ہے اس میں کوئی شبہ نہیں, جوس ہے وہ پاک ہے اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن ہم اس کو پانی نہیں کہتے ہیں, وہ پانی نہیں ہے. بات کس کی ہو رہی ہے؟ پانی کی ہو رہی ہے. زیادہ پانی ڈال کر کے دال بنا لیں تو دال ہی کہیں گے, اس کو پانی نہیں کہا جاتا ہے. اب یہ کہیں گے نہیں وہ تو پاک ہے, اور ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں وہ دال بھی پاک کرنے والی ہے, ہم چاہیں تو اس سے وضو کر سکتے ہیں, ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے. بس سوچ رہے کیا, یہ کس زمانے میں یہ بات مشہور تھی ایک مدرسے کے بارے میں, وہ مدرسے کا نام نہیں لوں گا, تو مدرسے میں طلبا کو دال ملتی ہے بڑی پتلی رہتی ہے, بڑی یعنی پانی زیادہ ہوتا ہے دال کم ہوتی ہے, کبھی کبھی بالکل پانی الگ سے نظر آتا ہے, دال نیچے الگ سے بیٹھی ہوئی رہتی ہے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو کہتے تھے طلبا اگر فتویٰ طلب کیا جائے تو اس پانی سے وضو کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. تو بات کیا ہو رہی تھی ہماری, جب تک پانی ہے اس کے اندر دونوں صفت رہے گی, یعنی پاک کرنے کی بھی اور پاک ہونے کی بھی. کبھی ایسا نہیں تو صرف پاک ہو اور پاک کرنے کی صفت نہ ہو, ایسا پانی کے ساتھ نہیں ہوگا. ہاں جب پانی ہم اس کو نہیں کہیں گے تو بات دوسری ہے, اس پاک ہے لیکن پاک کرنے کے بھی اس کے پانی ہے ہی نہیں اور بات پانی کی ہو رہی ہے. تو جب ہم پانی کہیں گے تو اس کو پاک بھی مانیں گے اور پاک کرنے والا بھی مانیں گے, ٹھیک ہے. جیسے مثالیں پیش کی اور حدیثوں سے استدلال کیا کہ کیوں ہم یہ بات کہتے ہیں. وہ مشہور حدیث جو میت کو غسل دینے کے بارے میں ہے اور جو خاص طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے غسل کے بارے میں وہ حدیث ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہا کیا کر رہی تھی؟ غسل دے رہی تھی ان کی بیٹی کو. اس میں ہم نے یہ کہا کہ اغسلوها بالماء والسدر, یعنی ایسے پانی جس میں بیر کے پتے ملے ہوئے ہوں, ٹھیک ہے, بیر کے پتے ملے ہوئے. جب بیر کے پتے کا پانی ہوگا تو اس کا رنگ بدل جائے گا. بیر بھی پاک چیز ہی ہے, یعنی پتے وہ پاک چیز ہے. کافور ملا دو اس کی بو بدل جائے گی. تو کہا کہ لازمی طور پر وہ پانی جس میں بیر کا پتا ملا ہوا ہے وہ پانی کیا ہوگا؟ بدلا ہوا ہوگا. لیکن پاک چیز سے بدلا ہوا ہے تو کہتے ہیں پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. تو ایسی بات نہیں ہے اس میں, کیونکہ یہ اسی پانی سے میت کو غسل دیا جاتا ہے تو پاک کرنے والا بھی ہے اور پاک بھی ہے. جبکہ اس کو ہم بیر کے پتے کا پانی کہتے ہیں, یعنی ایسا پانی جس میں بیر کا پتا ملا ہوا ہے لیکن ہم کہتے کیا ہیں؟ پانی ہی کہتے ہیں. تو ہم پانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس لیے اس کو پاک بھی مانیں گے اور پاک کرنے والا بھی مانیں گے. وہ پانی جس کو ہم کہیں صابن کا پانی ہے, یعنی ایسا پانی جس میں صابن ملا ہوا ہے. صابن نہیں, یاد رکھیے گا, صابن بھی لکوڈ ہوتا ہے نا, تو وہ نہیں, بلکہ وہ پانی جس میں صابن ملا ہوا ہے. یعنی پانی تھا بالٹی میں, صابن گر گیا, اس کی وجہ سے اس کا رنگ کیا ہو گیا؟ بدل گیا. تو بالٹی میں صابن گرنے کی وجہ سے اس کا رنگ تو بدلا ہے, وہ پانی میں صابن تو مل گیا ہے, لیکن پھر بھی آپ کیا کہیں گے اس کو؟ پانی ہی کہیں گے. اس کو پانی کہا جاتا ہے, اس لیے وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے. لیکن بھائی صابن اگر لکوڈ ہے تو اس کو آپ پانی نہیں کہتے, آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ صابن کہتے ہو. تو جب پانی کا لفظ استعمال کیا جائے گا کسی بھی اس پر تو اس کو پاک بھی مانا جائے گا اور پاک کرنے والا بھی مانا جائے گا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ صرف پاک ہو اور پاک کرنے والا نہ ہو, یہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. یہ دونوں باتیں. اب مسئلہ ہو کہ وہ حدیث جس میں ٹھہرے ہوئے پانی میں چاہے پانی متحرک ہو چاہے ٹھہرا ہوا, جب پانی متحرک ہوتا ہے تو پریشانیاں نہیں آتی ہیں, وہ اس لیے ٹھہرے ہوئے پانی کی بات کی. تو دونوں میں کیا فرق ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ یہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا اور جنوبی حالت میں غسل اس میں داخل ہو کر غسل کرنے سے منع کیا گیا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر پانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اس کے پاک کرنے کی صلاحیت اور پاک کرنے کی صلاحیت اور پاک ہونے کی صلاحیت دونوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, پھر کیوں منع کیا گیا؟ سوال یہ آتا ہے, ٹھیک ہے. کسی بھی انسان کے منہ سے جو تھوک نکلتا ہے وہ پاک ہے یا نہیں ہے؟ پاک ہے. اگر منہ میں پانی ڈالیں کلی کریں پاک ہے نہیں ہے؟ بولیے, پاک ہے نا, کوئی شبہ تو نہیں ہے نا اس میں, کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی منہ میں پانی رکھ کر ہاتھوں پر کلی کر دے تو آپ سوچیں گے نہیں تھوڑی دیر کے لیے؟ یعنی یہ چیز کوئی آپ کے اوپر تھوک دے, حالانکہ وہ پاک چیز ہے, کوئی ناپاک چیز نہیں ہے, آپ کو طبیعت میں کراہت محسوس ہو, طبیعت میں کراہت محسوس ہو. کوئی شخص منہ میں پانی لے کر کے کلی کر دے اسی برتن میں اور آپ کو پینے کے لیے کہا جائے, حالانکہ وہ پانی پاک ہے سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی آپ پینے کو پسند نہیں کرتے, کیوں؟
کراہت،
اس لیے کہ آپ کو کراہت محسوس ہوتی ہے، حالانکہ وہ پانی حرام نہیں ہوا، نجس بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ آپ کی طبیعت نہیں چاہے گی. جب نہیں چاہے گی تو اس پانی کو آپ کیا کرو گے؟ کہو گے اس کو پھینک کے دوسرا پانی لے کے آؤ. کہیں گے نہیں کہیں گے؟ بولیے. بڑوں کو چھوڑیے، کسی بچے سے اگر یہ غلطی ہو جائے، چھوٹا بچہ جو سمجھدار نہیں ہے، وہ برتن میں جو پانی ہے اس میں کلی کر دے، تب بھی آپ کہیں گے اس کو پھینک کے دوسرا لے کر کے آؤ، اس کو اس نے خراب کر دیا. خود بھی نہیں پیئیں گے، کسی کو بھی پینے کے لیے نہیں دیں گے. کبھی کسی چیز کا جو حکم دیا جاتا ہے وہ انسان کی جو طبعی کراہت ہے، فطرت کے لحاظ سے انسان اس کو پسند نہیں کرتا ہے، اس کے لحاظ سے بھی حکم ہوتا ہے. تو یہاں جو منع کیا گیا ہے اس لیے کہ ہاں اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں فلاں نے پیشاب کیا ہے تو کوئی اس میں غسل کے لیے جائے گا نہیں، کراہت محسوس کرے گا. اس لیے نہیں کہ وہ ناپاک ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں، بلکہ اس کو کراہت محسوس ہوگی. ایسے ہی آدمی اگر جنوبی سب لوگ جا کر کے اسی میں نہاتے رہیں تو پانی اس کی وجہ سے پانی سے لوگوں کو کراہت محسوس ہوگی، کیونکہ جنوبی آدمی کا معاملہ یہ ہوتا ہے غیر جنوبی کے مقابلے میں، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ دونوں کے پسینے کی بو میں فرق ہوتا ہے کیا ایسا نہیں معلوم ہے؟ اب سے ذرا سن کے دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ فرق ہوتا ہے. عام آدمی کو ایسا جو کیجیے، جو آدمی جنوبی حالت میں ہو اس کے پسینے کی جو ہے وہ دیکھیے، یہ جو کپڑے پہنے اس کے جو ہے وہ دیکھیے، دونوں میں فرق ہوگا، دونوں کے پسینے کی وہ میں بھی فرق ہوگا. یہ ایک فطری چیز ہے، اس کی وجہ سے آدمی جو جنوبی ہے وہ اگر نہاتا ہے تو اس پانی کو استعمال کرنے کے مقابلے میں جو صرف صفائی کے لیے نہایا ہے اس میں دونوں میں فرق محسوس ہوگا، اس کی بو میں. تو یہ پانی خراب ہو جائے گا. ابھی نہ خراب ہوا ہو تو ایسے ہی ہر آدمی نہاتا گیا تو پانی کیا ہو جائے گا؟ خراب، کیوں؟ ٹھہرا ہوا پانی ہے، بہ نہیں رہا ہے. جب پانی خراب ہو جائے گا تو اتنا پانی ضائع ہو جائے گا، لوگ اسے استعمال نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کر دیا. ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں کہ پانی پاک رہے گا اور پاک کرنے والا نہیں رہے گا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ ایک طبعی کراہت بھی ہوتی ہے، یعنی انسان کیا دل اسے پسند نہیں کرتا ہے، اس کے لحاظ سے بھی ایک چیز کو منع کر دیا گیا. یہی پانی اگر جاری ہے تو کتنے لوگ بھی نہاتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ پانی جاری ہے، بہتا جا رہا ہے، تو کوئی چیز اس کے اندر ٹھہرتی نہیں ہے، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. جا کر کے اس میں نہائیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی جو ہے مسئلہ اس کے اندر نہیں ہوتا. تو یہ بات تھی کہ اس کی پانی پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے والا ہوتا ہے، یا تو پانی کیا ہوگا؟ نجیس ہوگا. جو پانی نجیس ہو گیا اس کے اندر سے پاک کرنے کی صلاحیت کیا ہوگی؟ ختم ہو گئی، کیونکہ نجاست سے نجاست کو دور نہیں کیا جا سکتا. اب دوسرا مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ پہلا مسئلہ تھا جو آج آپ کے سامنے پیش کرنا تھا. دوسرا مسئلہ ہے وہ پانی جسے استعمال کیا گیا، جس کو مائے مستعمل کہتے ہیں. یہ لفظ تو بہت زیادہ کیا ہو چکا ہے، مشہور ہو چکا ہے. تو یہ لفظ چونکہ بہت زیادہ مشہور ہو چکا ہے اس لیے ہم اسی لفظ کو استعمال کر رہے ہیں، اور یہ جو ایک دو تین کی گنتی ہے اس کو آپ کے لیے میں چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ جب ہم مسائل پڑھتے ہیں تو عام طریقے سے اقوال کیا ہوتے ہیں، ایک دو تین تو آئیں گے ہی آئیں گے، اس لیے فی الحال اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. مائے مستعمل یعنی استعمال کیا ہوا پانی، اس کا حکم کیا ہے؟ اس پانی کو استعمال کر لیا گیا اس کا حکم کیا ہے؟ یہاں دو باتیں ہم اس کی تھوڑی سی جو ہے وضاحت کرنا چاہیں گے. استعمال کیا ہوا پانی کسے کہا جائے گا؟ تاکہ آگے جو ہے آسانی ہو، استعمال کیا ہوا پانی کسے کہا جائے گا؟ ہاں تو کس کو کہیں گے استعمال کیا ہوا پانی؟
میں مثال سے بولوں تو شاید زیادہ آپ کو آسانی ہو. ایک باٹل میں پانی ہے, ایک گلاس میں پانی ہے, میں نے ایک گھونٹ پی لیا, پکیا پانی اس میں بچا ہوا ہے, اس کو استعمال کیا ہوا پانی کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ ٹھیک ہے, یہی بات سمجھ آپ کو. ایک پانی ہے, ہم نے کپڑے پر یہاں پہ گندگی لگی ہوئی تھی اس کو جو ڈال کر کے ایسے کیا اور نیچے بکٹ رکھی ہوئی ہے اس میں وہ پانی جمع کر دیا. ایک آدمی وضو کر رہا ہے, وضو ایسی جگہ کر رہا ہے جہاں اس کا پورا پانی بکٹ میں گر رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کس کو کہیں گے استعمال کا پانی؟ وہ پانی جو برتن میں بچ گیا استعمال کرنے کے بعد اس کو کہیں گے, یا وہ پانی جو استعمال کے بعد گر رہا ہے اس کو کہیں گے؟ ہاں, جو گر رہا ہے اس کو کہیں گے, یا جو بچ گیا اس کو کہیں گے؟ جو گر رہا ہے اس کو کہیں گے, جو بچ گیا اس کو نہیں کہیں گے. سوچیے اسی طرح سے, پہلے استعمال کیا ہوا پانی کسے کہا جائے گا, یہ پہلا مسئلہ ہوتا ہے. پہلے سوچیں کہ استعمال کیا ہوا پانی کسے کہا جائے گا, کیونکہ ہر آدمی یہی سمجھتا ہے نا کہ جو پانی آپ نہا رہے ہو تو پانی بہ کر کے نہر میں جا چکا ہوتا ہے, ہے نہیں؟ وہ تو کہیں رہتا نہیں ہے, پھر اس کے استعمال کی بات کہاں سے آئے گی؟ ہمیشہ بات کس کی آتی ہے, جو پانی استعمال کے بعد بچا ہوا ہوتا ہے اسی کو استعمال کرنے کا مسئلہ آئے گا. جو ہم یہ کہتے ہیں کہ مائع مستعمل پاک ہے یا نہیں ہے استعمال کیا وہ پانی, تو کون سا پانی ہے؟ وہ پانی جو ہمارے استعمال کے بعد گر گیا ہے, یا وہ پانی جو بچ گیا ہے ہمارے استعمال کے بعد؟ کس کو کہا جائے گا؟ جو گر گیا اس کو کہا جائے گا, جو بچ گیا اس کو ہم نے استعمال نہیں کیا. نہیں, حالانکہ سارا مسئلہ اسی کا ہے. مسئلہ اصل میں کس کا نہیں ہے, کیونکہ یہ پانی عام طریقے سے کوئی جمع کر کے رکھتا تو نہیں ہے, وہ تو پانی بہ کر کے ظاہر سی بات جائے گا, اس کو کوئی بھی استعمال نہیں کرتا. ویسے بھی اگر آپ اس کو پاک مان بھی لیں, پاک کرنے والا مان بھی لیں, تب بھی کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک آدمی وضو کر لیا ہو اس کے بعد اسی پانی کو جمع کر کے دوسرا آدمی وضو کرے, ایسا کیا نہیں جاتا. ہاں, تو یہ مسئلہ کس کا ہے؟ مائع مستعمل کا. پہلے ہم چاہتے ہیں کہ یہ متعین ہو جائے کہ کون سا پانی ہے, یہ بچا ہوا یا استعمال کیا ہوا. ایسا کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہنا چاہ رہے آپ ایسا کر سکتے ہیں, یہ تو وہاں پر ایسا کرنا صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں. جی, ایک بات ہو گئی. اور دوسری بات, یہ جو بچا ہوا پانی ہے اس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, دونوں کو ذہن میں رکھیے گا. ہم نہا رہے ہیں, غسل خانے میں نہا رہے ہیں, ہم بکٹ میں پانی رکھے ہوئے ہیں. جب بھی ہم نہائیں گے تو لازمی طور پر ہمارے بدن سے جو پانی گر رہا ہے کچھ حصہ کس میں جاتا ہے؟ بکٹ میں بھی جاتا ہے. تو یہ پانی جو استعمال کیا ہوا تھا, یہ پانی اس کے ساتھ مل گیا ہے, تو اس بچے ہوئے پانی کا مسئلہ اس لحاظ سے آتا ہے. پھر سے کہوں کہ وہ پانی سے وہ مسئلہ کیوں آتا ہے؟ جب بھی ہم وضو کر رہے ہوں یا غسل کر رہے ہیں, ابھی جو ہم وضو کرتے ہیں یہ تو نل کھول کر کے وضو کر, نل کھول کر کے نہا لیا, یہ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے. ہم جو جس زمانے کی بات کر رہے ہیں اس زمانے کے لحاظ سے سوچے مسئلے کو, وہاں یہ معاملہ نہیں تھا. معاملہ کیا تھا؟ وضو کرنا ہو تب بھی برتن سامنے رکھ کر کے وضو کرتے تھے, اور غسل کرنا ہو تب بھی برتن میں پانی رکھ کر کے, چاہے وہ ٹب ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو, اس سے جو ہے پانی لے کر کے استعمال کرتے تھے. تو دونوں صورتوں میں, یہ چاہے وضو کا معاملہ ہو چاہے غسل کا معاملہ ہو, دونوں صورتوں میں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جو پانی گرتا ہے وہ پانی اس برتن میں بھی یقیناً جائے گا, کیونکہ وہ اتنے قریب ہوتا ہے کہ آپ لاکھ چاہیں گے پھر بھی وہ بچ نہیں سکتا. آگے بات سمجھ میں, یہ دونوں کو ذہن میں رکھیے گا. ہم دونوں کے لحاظ سے بات کریں, کیونکہ حدیثیں جو آتی ہیں اور جس کو اس مسئلے میں خاص طریقے سے حدیثوں کو پیش کیا جاتا ہے, وہ حدیثیں کچھ اس انداز کی ہیں کہ اس میں بچے ہوئے پانی کی بات بھی آتی ہے. ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے بچے ہوئے پانی سے
عورت کو غسل کرنے سے منع کیا ہے اور عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد کو غسل کرنے سے منع کیا ہے, اور یہ کہا کہ چاہیے کہ دونوں ایک ساتھ پانی لیں, دونوں ایک ساتھ نہائیں اور ایک ساتھ ہی اس میں سے پانی لیں. ٹھیک ہے, اس کے الفاظ جو میں نے اردو میں آپ کو بیان کیا. پھر سے کہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے نہائے یا عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے نہائے. اس نے الفاظ کریے ولیغترفا جمیعا, انہیں چاہیے کہ دونوں ساتھ ملیں. شریف بھی آپ نے سنی ہی ہوگی کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ ہی نہاتے ہیں. تو کبھی آپ لیتے تو میں کہا میرے لیے چھوڑو, کبھی میرے تو آپ کہتے کہ میرے لیے چھوڑو, تو وہ نہانے کا مزہ بھی کچھ اور ہی ہوگا نا. شاید جو ہے ہم لوگ اس کو صحیح سے سمجھ بھی نہیں سکتے, کیونکہ ہم بات سننے کو پر عمل نہیں کرتے, اس لیے اس کو صحیح سے سمجھتے بھی نہیں. نہیں تو یہ معاملہ جو ہے ساتھ میں نہانے کا, کہا کہ ساتھ میں نہاؤ, کوئی ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل, یہ کیوں منع کیا, یہ کیوں منع کیا؟ یہ پانی کون سا ہوگا جو جس پر سے گرا ہوا ہے وہ پانی نہیں, بلکہ جو پانی کب میں بچا ہوا ہے اسی پانی کی بات ہو رہی ہے. پھر میں نے دونوں کہہ دیا آپ کے سامنے, اسی پانی کی بات ہو رہی ہے جو کب میں نہانے کے بعد بچا ہوا. ایک دوسری حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ بھی تھیں, وہ وہی روایت کرتے ہیں اس کو کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے نہایا اور وہ جنبی تھی, جنبی ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا, نہایا, پانی بچا ہوا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ بھی اس پانی سے نہانا چاہ رہے تھے, تو انہوں نے کہا میں جنبی تھی اور میں نے اس سے نہایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی, یعنی آپ اسی سے نہائے اور کہا کہ پانی جنبی نہیں ہوتا. جی اب بولیے, ٹھیک ہے نہیں, دونوں اس طرح سے کبھی مسئلے میں دونوں طرف سے احادیث آتی ہے. تو اسی کی روشنی میں بعض لوگوں نے کیا کہا کہ جو پہلے حدیث تھی کہ آپ نے کہا کہ دونوں ساتھ میں نہا لیں کوئی بات نہیں ہے, لیکن تو ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے نہ نہا, کہتے ہیں اس لیے کہ وہ پانی استعمال کیا ہوا پانی مانا جائے گا اور وہ پاک تو رہتا ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, اس لیے آپ نے منع فرمایا. لیکن ان کے سامنے پھر یہ جو میمونہ کی حدیث ہے وہ پریشانی کا سبب بن رہی ہے کہ پھر یہ معاملہ کیسے آئے گا, کیونکہ یہاں آپ نے کہا کہ پانی جنبی نہیں ہوتا ہے, مرد یا عورت جنبی ہوتے ہیں, پانی جنبی نہیں ہوتا ہے, پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں, پانی کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. دونوں حدیثوں کی روشنی میں صحیح بات یہ ہے اس کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو کہتے ہیں تنزیح, یعنی کراہت محسوس. کیا محسوس ہو سکتی ہے؟ کراہت. اسی لیے آپ نے بتایا کرنے سے منع کیا. اگر کسی کو کراہت محسوس نہیں ہوتی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں, اس کی بیوی نہائی ہوئی ہو اپنے بیوی کے بچے ہوئے پانی سے نہا دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پانی کے اندر دونوں صفت رہتی ہے, پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ صرف تبعی کراہت. اس کو کہتے ہیں نہیے تنزیہ, یعنی جب وہ اصول فقہ میں کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کو, نہیے تنزیہ, یعنی بچنے کے لیے کہا گیا, اس لیے نہیں کہ وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے, بلکہ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ کوئی آدمی تبعی کراہت کی وجہ سے, جیسے میں نے پانی پی لیا گلاس میں, دوسرا آدمی ہو سکتا ہے کہ اس پانی کو نہ پیے, اس لیے نہیں کہ وہ ناپاک ہو گیا بلکہ اس لیے کہ اس کو اچھا نہیں لگتا ہے, یہ کسی کا جھوٹا صرف جھوٹا استعمال نہیں. تو جو بچا ہوا پانی ہے وہ جھوٹا ہے, اس لحاظ سے بعض لوگ اس کو استعمال کرنا پسند نہیں کریں گے, اس لیے آپ نے کہا کہ دونوں کیسے نہا لیں, ساتھ میں نہا لیں, الگ نہانے کے بعد پانی بچا ہوا رہنا نہیں, بلکہ جتنا نہانا تھا اتنا پانی لے کر کے کیا کر لیں, نہا لیں, پانی بچا ہوا نہ ہو, ورنہ کوئی دوسرا آدمی اگر استعمال نہیں کر رہا ہے ناپسند کرنے کی وجہ سے, تو پانی کیا ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. تو آپ لیکن میمونہ کی حدیث میں آپ نے بتا دیا کہ پانی اپنی اصلی حالت پر باقی رہتا ہے, وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے, پانی جو ہے نہیں ہوتا ہے. جب ہم ایسے سمجھیں گے تو دونوں حدیثوں کو سمجھنے میں کوئی پریشانی, اس لیے کہا جاتا ہے آپ حدیثیں پڑھ لیں گے تو بس آپ کتنے پڑھ جائیں گے, پریشانی میں پڑ جائیں گے. لیکن حدیثوں کو جس طرح سے سمجھا گیا اسی طرح سے سمجھیں گے تو پریشانی نہیں ہوگی. تو حدیثوں میں کبھی بھی تعارض ہوتا نہیں ہے, الگ الگ لحاظ سے اس کا معنی ہوتا ہے. تو اس کے لحاظ سے اس کو پیش کیا جائے. تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ پانی جو استعمال کیا گیا ہے مائع مستعمل کسے کہیں گے؟ مائع مستعمل دونوں کو کہتے ہیں. دونوں سے مراد جو پانی استعمال کے بعد بچا ہوا ہے, حالانکہ حقیقت میں وہ مائع مستعمل نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ وہ مائع مستعمل نہیں ہے, یعنی چونکہ اس کو استعمال نہیں کیا گیا, لیکن استعمال کیا ہوا پانی اس میں گر سکتا ہے, اس لحاظ سے اس کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے. اور جو پانی بدن سے نیچے گرا ہوا ہے استعمال کے بعد یا کسی نجاست کو دھونے کے بعد گرا ہوا, تو اس مائع مستعمل کی بات ہم کر رہے ہیں. جب وہ بدن سے گرے ہوئے پانی کی بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں مثال پیش کرتے ہیں, یعنی یہ بھی مستعمل پانی ہی مانا جائے گا, اور اس کے پاک ہونے کی جو دلیلیں پیش کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہیں جس میں یہ ہے کہ جب آپ وضو کرتے تو صحابہ کرام آپ کے جسم سے گرنے والا پانی, بتاؤ آپ کے جسم سے گرنے والے پانی کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنے جسم پر کہتے ہیں اگر یہ پاک نہ ہوتا تو یہ بھی استعمال کیا ہوا پانی, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے, تو گر رہا ہے استعمال کے بعد پانی, تو اس کے بھی پاک ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے, کیونکہ صحابہ کرام اس کو پانی لے کے. ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ یہ معاملہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, لیکن کسی صحابی سے یہ تو ثابت نہیں ہے کہ کسی اور صحابی کے جسم سے گرنے والے پانی کو بھی کر کے لگا دیا ہو جائے, ہے کیا؟ ہاں سب کیا کہیں گے بولیے. اچھا آپ کو استعمال کرنے کے طریقے معلوم ہو جائیں گے آج تک جو آتے ہیں, اگر ایسا کچھ کہیں تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ وصول عزیز کے لحاظ سے ہی بات پھر ہو جو آپ یہ ایسے
دوسروں کے لیے
جی اگر بات اس کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو پانی نکل رہا ہے یا جو پانی دھونے کے بعد نیچے گر رہا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی ہونے کی وجہ سے نجس نہیں ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگوں کے جسم میں کیا ہے فرق ہے, یعنی انسان ہونے کے لحاظ سے کیا ہے فرق ہے. آپ کا جسم اتنا پاک ہے کہ اگر اس سے پانی گر رہا ہے وہ تو ناپاک نہیں ہوتا, لیکن دوسرے کے اگر جسم سے گرے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا, اس لیے ہم اس کو ناپاک مان رہے ہیں. یہ ایک بات. اور بات اصول فقہ میں خاص طریقے سے, یعنی ایسے کسی بھی موقع پر اسی چیز کو پیش کر کے استعمال کیا جاتا ہے. جو آدمی ہوتا ہے ہم جو طہارت لیتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم نجس ہو جائیں, کوئی بھی آدمی نجس نہیں ہوتا, جن بھی ہو تب بھی نجس نہیں ہوتا, مومن کبھی بھی نجس نہیں ہوتا ہے. وہ الگ کبھی بھی جو ہے نجس, یہ وضو کرنے کی بات ہے, وضو کرنے کے معاملے میں نجاست کا کوئی سوال نہیں آتا اسے آدمی کے پاس. اصول فقہ میں کیا کہتے ہیں ایسے موقع پر, اس کو کبھی بھی ذہن میں رکھیے, کبھی بھی ایک دو جو اقوال ہوتے ہیں جو دلائل ہوتے ہیں تجزیہ کیا جاتا ہے جو ناسک ہے, اتنی چیزیں آتی رہتی ہیں. وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے گرنے والے پانی کبھی صحابہ اپنے اوپر ملتے تھے دوسروں کے نہیں, لیکن اگر اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسروں میں کوئی فرق ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کرتے, یعنی اس کو یہ اسی کو کہتے ہیں اصول, کیا کرتے؟ ضرور بیان کرتے, کیونکہ آپ کے حق میں جہاں ضرورت ہو وہاں بیان نہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس کو ابھی کہنے لا یجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجت, اگر معاملہ یہ ہوتا کہ آپ کے جسم سے گرے ہوئے پانی میں اور دوسرے کسی آدمی کے جسم سے گرے ہوئے پانی میں کوئی فرق ہوتا تو اس موقع پر بیان کرنا آپ کے لیے کیا تھا؟ ضرور تھا, ضرور بیان کرتے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ اس پانی کو تو استعمال کر رہے ہو لیکن کسی اور کے جسم سے گرے تو اس کو ہرگز استعمال نہ کرنا, اس کی وضاحت ضروری ہو گئی اس معاملے, کیونکہ آپ کی حیثیت کیا ایک رسول ہے, مسائل واضح کرنا یہ آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے. آپ نے اس موقع پر خاموشی اختیار کی ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اور دوسرے لوگ بھی اس میں کیا ہیں؟ برابر ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. اگر فرق ہوتا تو آپ اس کو ضرور واضح کر دیے سنتے. ٹھیک ہے, اس لحاظ سے یہ بات نہیں کہی جائے گی کہ صرف یہ ثابت کس کے بارے میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے, اور دوسرے لوگوں کے بارے میں یہ چیز ثابت نہیں ہے, یہ بات نہیں کہی جائے گی. ٹھیک ہے,
وضو کر کے
یہ دوسرا معاملہ. تو وہاں پہ دونوں میں فرق کیا ہے کہ یہ پانی حدث کی وجہ سے یہ وضو نہیں ہے, یہ معاملہ کس کا چل رہا ہے, حدث کی وجہ سے. آپ جو ہے اگر ایسے ہی منہ دھو رہے ہیں, آپ کے جسم سے پانی گر رہا ہے, اس کا کوئی مسئلہ ہے. وہ پانی جب مائع مستعمل کہتے ہیں تو وہ پانی جس کو وضو کے لیے, غسل کے لیے, جس کو حدث کو دور کرنے کے لیے یا نجاست کو دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہاں وضو کرنا ہے لیکن یہ وضو حدث کا وضو نہیں ہے,
تو فرق ہے.
یہ مائع مستعمل کی جب بھی بات کرتے تو کس پانی کے, جس کو کس کے لیے استعمال کیا گیا ہو, وضو کے لیے یا غسل کے لیے استعمال کیا گیا ہو. کون سا وضو ہے یہ, جو حدث کے وضو ٹوٹنے کے بعد جو وضو کیا جاتا ہے, یہ اس وضو کی بات
ہے.
الگ ہو یعنی اگر کسی شخص کا جو ہے وضو ہو تب بھی اس سے وضو کرا کر کے وہ پانی, حدث کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, اس لیے وہ چیز یہاں. تو یہ معاملہ جو ہے کبھی بھی اس سلسلے میں کوئی فرق نہیں ہے, نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے ساتھ جو ہے اور نہ دوسرے لوگوں کے ساتھ. اگر معاملہ فرق کا ہے صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تبرک صحابہ کرام لیا کرتے تھے اور دوسرے لوگوں سے نہیں لیتے تھے, ورنہ یہ بھی ہے کہ آپ کا سکھ بھی وہ لے کر کے اپنے اوپر, آپ کا پسینہ بھی لے کر کے استعمال کر لیتے تھے. ٹھیک ہے نا, لیکن آپ کے پیشاب کو کبھی استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, یہ ذہن میں رکھیے گا, ایسا نہیں کہ کبھی جو ہے. جی استعمال کیا ہوا پانی وہ بھی ہے. اوکے, کپڑا جو عام کپڑے کو دھونے کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے, نجاست کو دھونے کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے, وہ پانی بھی ہے, اس کے اندر استعمال کا پانی ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی استعمال کیا ہوا پانی ہے, لیکن اگر اس کا رنگ بو مزہ کوئی چیز بدل گئی, نہیں بدلی تو وہ دوسرا معاملہ ہے, اس کو فی الحال جو ہے اس کو نہیں کرنا ہے, کیونکہ یہ جو پانی وضو یا غسل کے لیے استعمال کیا گیا پھر اسی کے لیے بات کرنا, لیکن استعمال کیا ہوا پانی وہ بھی ہے, اس کا حکم دوسرا ہے, کیونکہ وہ نجاست سے ملا ہوا جو بالکل آئینی نجاست کہلاتی ہے, یعنی نجاست سامنے ہے اس سے ملا ہوا پانی ہے, اس لیے اس کا حکم اور اس کا حکم الگ ہوگا. تو میں جو بات کر رہا تھا ابھی آپ کو کہ اس کے بارے میں جو اخبار ہیں, جمہور کا قول یہ ہے کہ وہ پاک ہوتا ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں, جمہور کی رائے. یعنی زیادہ لوگوں کی رائے ہے, کون کون لوگ آتے ہیں وہ ابھی آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی جب دوسرے لوگوں کے نام آ جائیں گے. جمہور معلوم کر لیا جاتا ہے جب دوسرے لوگوں کا نام لیتے ہیں نا, تو اس کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے وہ سب کے اس میں آ گئے. دوسرا یہ ہے کہ وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے. ٹھیک ہے, پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی. ابھی نہیں, ابھی تو میں ابھی صرف پیش کر رہا ہوں, ان شاء اللہ راجے بات سب سے آخر میں آئے گی. ٹھیک ہے, سب سے آخر میں. فی الحال میں کیا کر رہا ہوں, صرف پیش کر رہا ہوں. جمہور کی رائے کیا, پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت کیا ہو گئی اس کی, ختم ہو گئی. اس کو پاک کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہر طریقے سے, یہ اس پانی کے بارے میں جو جسم سے گر رہا ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک اس پانی کی بات میں نے آپ سے کہی کہ وہ کراہت ہونے کے لیے, اس لیے اس کو اللہ کے رسول نے منع کیا, ورنہ وہ چیز اس کے اندر آتی نہیں ہے. جو بھی لوگ کہتے ہیں وہ اسی پانی کے بارے میں کہتے ہیں جو گرتا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے. ٹھیک ہے, پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے. ہم صرف متحر لکھیں تب بھی چل جائے گا, کیونکہ جب متحر ہوگا تو لازمی نہیں ہوگا طاہر بھی ہوگا. یہ امام احمد بن حنبل کی ایک رائے, جو بھی میں نے بتایا تھا کہ پانی کی صرف دو ہی قسمیں ہوتی ہیں. جو لوگ بھی اس کے قائل ہیں کہ پانی جب بھی پاک ہوگا تو پاک کرنے والا بھی ہوگا, وہ لوگ اس بات کے قائل ہیں. تیسرا قول یہ ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے, تھوڑا سا ان میں تھوڑا سا فرق ہے بس. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ امام مالک کہتے ہیں کہ وہ پانی ان کے یہاں بھی طاہر ہی رہتا ہے, طاہر ہونے کے بارے میں تھوڑا سا وہ فرق کرتے ہیں کہ اس پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا جائز. پھر سے, اس پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا چاہیے. یعنی اگر معاملہ یہ آ جائے کہ اس کے علاوہ کوئی پانی دوسرا نہیں ہے, تب کیا کر لیں گے, اس کو وضو کے لیے استعمال کر لیں گے, غسل کے لیے استعمال کر لیں گے. اس پانی کے ہوتے ہوئے مائع مستعمل کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا جائز نہیں. ٹھیک ہے, آئی بات نہیں ہے. یعنی اگر وہ پانی دوسرا ہے تو ان کے یہاں بھی اس پانی کو استعمال نہیں کریں گے وضو یا غسل کے لیے, دوسرے پانی کے ہوتے ہیں. لیکن دوسرا پانی اگر نہیں ہے تو تیمم نہیں کریں گے بلکہ مائع مستعمل کو استعمال کر کے وضو یا غسل کریں گے. یہی زیادہ جو ہے پریشان کن کال ہے وہ ہے, وہ نجس ہوتا ہے. یہ امام ابو یوسف کا کس کا؟ امام ابو یوسف کا ہوتا ہے, وہ پانی نجس رہتا ہے. سب سے زیادہ مشکل خبر یہی ہے جمہور میں, جو اوپر میں نے کہا تھا کہ پانی پاک رہتا ہے, اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے دوسرے شاگرد امام محمد اور خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا وہی قول ہے. صرف امام ابو یوسف کا یہ قول ہے کہ وہ پانی کیا ہو جاتا ہے, نجس ہو جاتا ہے. بس امام ابن حزم نے اپنی کتاب محلہ میں جب اس کو بیان کیا ہے تو بڑے ہی مزاحی انداز میں بیان کیا اور کہا ہے کہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ اگر چوہا گر جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن اگر جسم انسان کے جسم سے پانی لگ جائے تو کیا ہو جائے گا, نجس ہو جائے گا. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے, بات سمجھ رہے ہیں کیا؟ تو یہ تھوڑا قول ہے, تھوڑا آپ یہاں بھی عام طریقے سے اس کو مانتے نہیں ہیں, یعنی بس ان کا قول ہے. امام یوسف رحمۃ اللہ فتویٰ اس پر نہیں ہے, یعنی جب بھی وہ فتویٰ دیتے ہیں لوگوں کو تو اس پر نہیں دیتے ہیں, بلکہ کس قول پر دیتے ہیں, پاک ہے پاک کرنے والا نہیں ہے, ان کے یہاں استعمال کیا ہوا پانی پاک کرنے والا نہیں ہے. لیکن جو لوگ صرف پانی کی دو ہی قسمیں کرتے ہیں, یعنی پانی جب پاک ہے تو لازمی طور پر کیا رہے گا, پاک کرنے والا بھی رہے گا, ان کے یہاں وہ پانی پاک بھی ہے استعمال کیا ہوا پانی اور پاک کرنے والا بھی ہے, دونوں قسمیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, پانی جب تک پانی ہے پاک بھی رہے گا اور پاک کرنے والا بھی رہے گا, یا تو نجس ہو گیا یا تو دونوں صفت اس کے اندر رہے گی, پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی. یہ بات ان کی ہے. میں اپنے طور پر کہتا ہوں آپ سے کہ راجے میرے نزدیک کیا ہے, تو میرے نزدیک تو راجے یہی ہے کہ پانی کی میں صرف وہی مانتا ہوں, یعنی پانی یا تو پاک اور پاک کرنے والا دونوں ہوگا یا نجس, کسی شکل نہیں کہ صرف پاک ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر سے ختم ہو جائے. اس کی اصل کوئی دلیل نہیں, کوئی ایسی دلیل جس کی روشنی میں یہ بات کہی جائے کہ ہاں پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے, کوئی دلیل نہیں بنتی ہے. جو دلیلیں اس سلسلے میں پیش کی گئی ہیں اس میں سے میں نے آپ سے کہا کہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو طبعی کراہت کی وجہ سے انسان پسند نہیں کرتا ہے, اس کے لحاظ سے اسے منع کیا گیا ہے. اس لحاظ سے کہیں نہیں ہے کہ اس کے اندر سے پاک کرنے کی صلاحیت چھین لی جاتی ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں, تو پانی چاہے استعمال کیا گیا ہو جسم سے گرنے والا پانی ہو یا برتن میں بچا ہوا پانی ہو, دونوں صورتوں میں استعمال کیا ہوا پانی اس کے اندر دونوں صفت باقی رہتی ہے, یعنی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی جو چاہے کتنے پرزور دلائل سے یہ کہہ دے کہ وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے, لیکن اگر کسی شخص نے میرے سامنے ہی ایک بالٹی رکھ کر کے اس میں وضو کیا اور پھر مجھے وہی پانی دے کے آپ وضو کر لو, تو میں خود بھی وضو نہیں کروں گا. یہ ایک الگ معاملہ ہے, سمجھ رہے ہیں کیا؟ یعنی طبیعت میں کیا ہوگی اسے کراہت, یہ ایک الگ چیز ہے کہ آدمی اسے نہیں کرے گا. کوئی پانی نہیں ہے تو اس موقع پر اس کو آدمی برال وضو کر کے ہی جائے گا. امام مالک کے قول کو نہیں, وہ پاک ہے پانی, وہ خود ہی جو ہے امام مالک کا تو یہ ہے کہ جو ہے مجبوری ہو تو مجبوری نہ ہو تب بھی وہ پاک ہے, ہم اس کو پاک مان رہے ہیں, پاک کرنے والا بھی مان رہے ہیں, لیکن
تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ
پانی
موجود
ہے. لوگ آتے ہیں کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں,
جی
ہاں, اسی میں جو ہے پیشاب وغیرہ کر کے جاتے ہیں.
جی ہاں, ٹھیک ہے.
تو اب نماز کا وقت ہو گیا,
جی ہاں,
کیا پڑھنا ہے؟ جو ہے اس کو استعمال کرنا.
پانی کتنا ہے؟ پانی اگر زیادہ ہے, اگر ٹھیک ٹھہرا ہوا ہے اور لوگ وہاں پہ کرتے ہیں, پانی زیادہ اگر ہے اور اس کے تین اوقات میں سے کچھ بھی نہیں بدلا ہے, تو آپ اسی پانی سے بدلا کی جائے, چاہے کراہت ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ پانی کے اوصاف اگر نہیں بدلے ہیں اور پانی زیادہ بھی اوصاف نہیں بدلے ہیں, تو اس پانی کا استعمال کرنا طہارت کے لیے ضروری ہے, یعنی مٹی استعمال کرنے سے پہلے. جب تک پانی, یعنی بالکل یقین نہ ہو جائے کہ پانی نہیں ہے, تب تک, بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں قول بھی نقل کیا اس طرح کا بھی, اگر چکی نفس میں اس کے لیے کراہت بھی موجود ہے, لیکن پھر بھی وہ پانی ہے, اور پانی ہوتے ہوئے آپ تیمم نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, اگر تم پانی نہ پاؤ تب جو ہے مٹی. یہاں پانی موجود ہے, پھر کیسے آپ اللہ کہ آپ یہ کہیے کہ پانی ہے, پاک تو ہے, لیکن پاک کرنے کی صلاحیت اس سے چھین لی گئی ہے, اس لیے ہم جو ہے نہیں استعمال کر سکتے. تو یہ بات الگ ہوگی, لیکن بہرحال کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ پانی کے اندر پاک ہونے کے باوجود پاک کرنے کی صلاحیت چھین لی جائے, ایسا نہیں ہے. دلیل کے طور پر کہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں آتی ہے. جو بھی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں اس سے زیادہ زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ طبعی کراہت انسان کی ہو سکتی ہے, یہ نہیں کہ اس کے اندر سے پاک کرنے کی صلاحیت چھین لی گئی. اگر ان کو دلیل کے طور پر جو انہوں نے سوچا ہے, اصل میں یہ کوئی حدیث یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں, لیکن جو سوچ ہے, کبھی اگر آپ بھی بیٹھ کر کے سوچیں گے تو یہ بات ہوگی کہ ایک پانی جو کسی چیز کی, یعنی اس کے لیے جس سے آپ کو قرآن پڑھنا جائز نہیں تھا یا نماز پڑھنا جائز نہیں تھا, اس کے لیے استعمال کر لیا گیا, وہ گر گئی, تو وہ اس کو اصل میں نجاست مانگی مان لیا, وہ پانی اس پر استعمال ہو چکا ہے, تو وہ چیز مانوی لحاظ سے اس کے اندر بھی آ گئی, تو پھر دوبارہ آپ اس کو کیسے اس کے لیے استعمال کریں؟ پانی بھی اور جو ہے وہ اصول کے ہوا پانی بھی, جو حدث تھی, جو حدث کا معاملہ ہے, وہ جو جس کی وجہ سے منع کیا گیا نماز پڑھنے سے, وہ ایک مانوی چیز تھی, ظاہری چیز تو نہیں, مانوی چیز تھی. وہ مانوی چیز کیا ہو گئی؟ آپ کے جسم سے لگ کر کے اس پانی سے مل گئی, مانوی لحاظ سے ہی وہ چیز اس کے اندر نجاست ہوتی ہے, اسی لیے اس جی ہاں
جی ممکن.
ہاں, اب یہ ایک مسئلہ بھی سب سے بڑا ہوتا ہے, یعنی اس کی اس قول کے لحاظ سے کئی پریشانی ہیں, اس میں سے ایک پریشانی یہ بھی ہے. تو پریشانی کیا ہے کہ آپ جب پانی رکھے ہوئے ہو اور نہا رہے ہو تو لازمی طور پر پانی اس کے اندر جائے گا بھی, اور ان کے یہاں ایک دوسرا قول کیا ہے, قلیل اور کثیر پہ فرق کریں گے, قلیل میں اگر تھوڑی بھی نجاست مل جائے تو وہ پانی کیا ہو جاتا ہے, نجس ہو جاتا ہے, چاہے اس کا رنگ بدلے, چاہے مزہ بدلے, چاہے, تو اس کے لحاظ سے قول کے لحاظ سے وہ پانی نجاست ہو جاتا ہے. تو ان کے یہاں زیادہ پریشانی, اس میں کوئی شبہ نہیں, زیادہ پریشانی, یعنی یہاں تک پریشانی کہتے ہیں کہ اگر وہی جو جس من سے لگا ہوا ہے اس کو نجس نہیں مانتے, یہ بھی ذہن میں رکھے گا, جو گرتا ہے ذہن میں رکھے گا, جو گرتا ہے, ورنہ وہ پانی آپ کے کپڑے سے بھی لگتا ہے, اگر آپ وضو کرنے کے بعد اسے جو ہے بغیر پوچھے اتر لیں گے تو لازمی طور پر کپڑے سے لگے گا, اس کو نجس نہیں مانتے, جو پانی گرتا ہے اسی کو مانتے. جی, چاہے جنابت کا غسل ہو یا عام غسل ہو, جو پانی گرتا ہے وہ پانی نجس نہیں ہوتا, وہ استعمال کیا ہوا پانی ہے, چاہے جنابت کا ہو چاہے غیر جنابت کا ہو, جو پانی گرتا ہے وہ پانی نجس نہیں ہوتا, کیونکہ مومن چاہے جنوبی ہو یا غیر جنوبی ہو, اس کے جسم پر کہیں نجاست نہیں ہوتی. آئی بات سمجھ میں؟ جسم پر کہیں نجاست نہیں ہوتی, ایک مانوی چیز ہے, وہ ظاہری چیز نہیں ہے. جیسے آپ کو میں یہ کہوں کہ کسی شخص کو شخص جنوبی ہے اور جنوبی حالت میں اس نے نیچے جو ہے بنیان پہن لی ہے, اس کو پسینہ ہوا اور وہ بنیان اس پسینے سے پھینک دی گئی. اسی بنیان کو وہ نہانے کے بعد پہن کر کے نماز پڑھ سکتا ہے, اس کے لیے جائز ہے. کیوں کہتے ہیں یہ؟ اس لیے کہ اس کے جسم پر نجاست نہیں ہوتی, وہ ایک مانوی نجاست جس کو حدث کہا جاتا ہے. ایک آدمی جنوبی ہے, آپ کو معلوم بھی نہیں, آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, جنوبی ہے, پسینہ بھی ہوا اور آپ کے جسم سے لگ بھی گیا, تو آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا, انہیں بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. ارے سے پوچھنا پڑے گا جو پڑھا میں بیٹھا ہوا
وہ ایک دوسرا مسئلہ ہو,
وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ اس کو ناپاک کہیں گے نہیں کہیں گے. انشاءاللہ وہ اس کے بیان میں کون کون چیزیں نجس ہیں, اس کا منی کا اور مزید کا مسئلہ آئے گا کہ وہ نجس ہے یا نہیں ہے. انشاءاللہ آئے گا. اس میں تھوڑی آسانی احناف یہاں بھی آسانی ہے, نجس ماننے کے ساتھ ساتھ بھی وہ سوکھ جائے تو اس کو اگر اب وہ لگ بھی جائے کسی کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بھیگے ہوئے کو صاف کرنا, لیکن اثر پڑا ہوا ہو تو کہتے ہیں اسے کوئی فرق نہیں.
باہر پانی کے ساتھ ساتھ جو دوسرے کے جو پانی ہے تب بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں, استعمال کیا ہوا پانی ہے.
ہاں, اور دوسرا پانی بھی ہے تو ہم استعمال کر سکتے ہیں, ہم استعمال کر سکتے ہیں پاک ہونے کے لحاظ سے اور پاک کرنے کے لحاظ سے, لیکن دوائی کے رات کے لحاظ سے ہم استعمال نہ کریں, یہ ہمارا معاملہ ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یعنی اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے کہ نہیں وہ پانی کو کیوں نہیں آپ استعمال کر لو, لازمن کرو بول کر, ایسی کوئی بات نہیں ہے.
صحابہ کے اندر بھی اس پر اختلاف ہے,
یعنی کس چیز کے بارے میں,
پانی کے جو
اس کو کریں گے یا نہیں کریں گے. اندر کے صحابہ کے سلسلے میں اقوال نہیں ہوتے, بعض کے لوگوں کے ہی اقوال ہیں. پہلے جو تھا مسئلہ کہ کم اور زیادہ والا, دو پلے اور دو پلے سے کم مزارہ والا, تو اس میں تو صحابہ کا بھی اختلاف جو ہے موجود ہے. اور وہ حدیث جو میں نے کہا تھا آپ سے دو پلے والی, عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں اور عبداللہ ابن عمر اس سے قائل بھی ہیں, یعنی فرق کرنے کے قائل بھی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر راوی بھی ہیں اور ان کی یہ سمجھ ہے, اس لیے وہ زیادہ جو ہے اہمیت رکھتی ہے کہ جب راوی یعنی حدیث کا راوی خود وہی بات بیان کرے جو حدیث کے اندر موجود ہو تو اس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہوتی ہے.
اور یہ بھی ہو سکتا ہے
جی ہاں, سب برے انسان پاک ہیں, یعنی ایک حدیث ہے اس سلسلے میں, وہ بھی انشاءاللہ آپ کو آگے آئے گی. ان المؤمن لا ینجس, ان المؤمن لا ینجس, مومن کبھی بھی ناپاک نہیں, نجس نہیں ہوتا. ناپاک نہیں کہیں گے, بھی ناپاک ہم جنبی کو بھی کہتے ہیں, جنبی ہوتا ہے, مومن کبھی نجس نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا, چاہے وہ جنوبی ہو چاہے جنوبی نہ ہو, دونوں حالتوں میں وہ نجس نہیں ہوتا ہے. اس کو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے لیکن اس کا جسم نجس نہیں ہے, مومن کبھی بھی نجس نہیں ہوتا.
جو وضو کرنے کا جو پانی ہے وہ بنتے تھے
جی,
تو دوسرے لوگ جو ہے انسان ہے جو اور ایک جو حدیث جو ہے گناہ
ہیں جو, ہاں
تو صحیح بات, اس لیے نہیں مانتے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو یا دوسرے لوگوں کا معاملہ ہو, یہ سب کے ساتھ یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ وضو کے فضائل میں یہ بات ہے. کس کے فضائل میں؟ وضو کے فضائل میں یہ بات ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو اس سے گناہ ویسے ہی جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں, آخری قطرے کے ساتھ بھی. اسی لیے ابھی کہتے ہیں کہ اتنا پانی استعمال کرنا ضروری ہے, قطرے ٹپکنے چاہیے, قطروں کے ساتھ جو ہے وہ گناہ جو ہے جھڑنے کی بات, ہر وضو کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے. تو یہ جو معاملہ ہے گناہوں کے جھڑنے کا, یہ اس وضو کی فضیلت ہے. اور گناہ کے جھڑنے سے کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پانی بھی گناہگار ہو جاتا ہے ساتھ میں ملنے کی وجہ سے, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا, یا پانی بھی نجس ہو جاتا ہے ویسا کوئی معاملہ تو نہیں آتا. گناہ کا جھڑنا الگ ہے, یعنی دوسرے لوگ گناہ جھڑتے ہیں اسی لیے ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اس میں گناہ ملے ہوئے ہوں گے, تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو وہ یعنی کلی کی بات ہی ہے, آپ کسی کے اس پر کلی کرتے تو اس کو غصہ آ جائے گا, لیکن اللہ کے رسول اگر ہم کسی صحابی کے اوپر کلی کرتے موقع پر تو اس کو خوشی کے طرف بیان کرتا ہے کہ جو ہے میرے منہ پر کیا کیا تھا آپ نے کلی کیا. دوبارہ یہ الگ ہے, شخصیت کا اپنا وہ ہوتا ہے. کراہت نہیں محسوس ہوتی بلکہ اس میں خوشی کی بات ہوتی ہے. آپ اپنا تھوک نکال کے کسی کی آنکھ پہ لگاؤ تو غصہ کر کے تماشا لگا دے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کیا ہو گئی؟ اچھی ہو گئی.
اچھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر کم پانی میں
نہیں کر سکتے یہ بات ایک ذہن میں رکھے میں نے جو اس کو صحیح سمجھتا ہوں اس کے لحاظ سے میں نے جو یہ بات کہی ہے یہ بات ذہن میں رکھیں. اس سے پہلے ہم جو قواعد فقہ پڑھ رہے تھے تو بات آئی تھی وہ ذہن میں آپ رکھیے گا کہ کبھی بھی کوئی پانی شبہ کی بنیاد پر بند نہیں ہوتا جب تک یقین نہیں ہو جائے گا اس میں نجاست کے گرنے کا تب تک وہ پانی استعمال کیا جائے گا. جیسے پانی گھر میں رکھا ہوا کسی بالٹی میں کسی ٹب میں یا کسی جو ہے وہ لوٹے میں رکھا ہوا ہے اب خانوں کا دل میں شبہ ہو سکتا ہے اسے کچھ گرا ہو کچھ گرا ہو تو ایسا کچھ نہیں ہے معاملہ بلکہ جب ہماری آنکھ کے سامنے ہی کوئی چیز پڑے گی اس میں تبھی ہم کیا کہیں گے کہ یہ نجس ہے ورنہ ہم اس کو پاک مان کر کے پاک کرنے والا مان کر کے استعمال کریں گے. جب تک یقین نہ ہو جائے اس کے نجس ہونے کا تب تک پانی نجس نہیں ہوتا کیونکہ پانی میں اصل طہارت ہے. ٹھیک ہے تو گھروں کے پانی کی پریشانی نہیں آنی چاہیے ذہن میں یعنی بچے ہیں ہو سکتا ہے کسی بچے نے گھر میں گھومتے ہوئے کبھی کوئی پیشاب خطرہ اس طرح کی بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے. جب تک ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتے تب تک وہ نجس نہیں ہوتا. یا کوئی کہے کہ میں نے دیکھا ہے یا کوئی کہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسا
کم پانی میں
اگر ہو جائے تو اس کو ہم جو ہے وہ مانتے ہیں اس کو دو کلے سے کم کم پانی سے مطلب کیا ہے دو کلے سے کم میں اگر ہو تو جو ہے اس کو مانتے ہیں اس کو وضو نہیں کریں گے اس کو جو ہے اسے مانتے ہیں.
جی تو جب غسل کر رہے ہیں اور پانی کم ہو جائے تو پانی جب ہوتا ہے تو وہ نجس ہو جاتا ہے جیسے کہ بہت کم باقی پانی رہ گیا ہے اور اس میں اڑتا ہے تو پھر
نجس نہیں ہوتا ہو کیونکہ یہ پانی جو ہمارے جسم سے اڑ رہا ہے وہ نجس نہیں ہے. وہ نجس چیز گرنے سے جیسے پیشاب کا خطرہ پڑ گیا نجس چیزیں کیا کیا ہیں وہ بہت مجھے بہت ضروری ہے اس کے پاس وہ بات وہی آئیں گی کہ کون کون چیزیں جس کو نجس کہا گیا ہے. بہت ساری چیزوں کو ہم سوچتے ہیں کہ وہ نجس ہے لیکن نجس نہیں ہے وہ چیزیں. اس کے پڑنے سے پانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی مچھر گر گیا کوئی مکھی گر گئی کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے پانی نجس نہیں ہوتا ہے. نجس کیا کیا چیزیں ہیں جو پڑیں گی تو حالانکہ وہ بھی چند چیزیں ہیں اس میں بھی اختلاف ہے کہ جو ہے یہ ہیں کہ ایک دو چار چیزیں ہیں جس میں اتفاق ہے کہ یہ نجس ہیں بس اس سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اس کے بعد آئے گی بات وہی ہے اس کے بعد والے درس میں کون کون چیز نجس ہے جس کے گرنے
پانی کہہ سکتے ہیں اس کے استعمال کر
استعمال کر پانی ہی کہتے ہیں اس کو پانی ہی کہتے ہیں. دیکھیے دو چیزیں ذہن میں رکھیے ایک تو بیر کے پتے کا پانی سوکھتے بھی کہہ سکتے ہیں آپ جب ہم بیر کے پتے کو نچوڑیں تو یہ بھی بیر کے پتے کا پانی لیکن یہ پانی نہیں ہے اس کو پانی نہیں کہیں گے یہ اس کا جوس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے ہاں سمجھ گئے کیا وہ اس کا جوس کہلاتا ہے یعنی عصیر کہتے ہیں عربی میں اس کو کہنا ہوتا تو پانی نہیں کہتے اس کو عصیر کہتے یعنی اس کا نچوڑا ہوا. آپ جو انگور لے کر کے اس کو نچوڑیے تو انگور کا پانی ہوگا وہ لیکن اس کو عربی میں پانی نہیں کہتے کیا کہتے ہیں اس کو عصیر کہتے ہیں عربی میں جوس جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ پانی نہیں کہتے اس کو.
لیکن یہاں پہ بیر کے پتے
وہ جو پانی کہہ رہے ہیں ہم تو مطلب کیا پانی میں بیر کا پتا پڑا ہوا ہے
اور بیر کے پتے تو پاک
ہاں وہ جو ہے پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں. ایسے صابن مل جائے خاص طریقے سے زیادہ مسئلہ اچھا صابن کا رہے گا صابن کبھی بھی نہاتے ہوئے پانی میں پڑتا ہے.
بیبی
جی انشاءاللہ آئے گا یہ
تو آپ جب
نہاتے
ہیں تو وہ گر رہا ہے کون کون گر رہا
ہے آپ کے اوپر پیشاب کر لیا گر کون رہا ہے وہ پوچھ رہا ہوں
پانی گر رہا ہے بکٹ کے اندر
پیشاب جو بچا ہوا ہے آپ کے بدن پیشاب اس میں پانی مل کے جو ہے گر رہا ہے.
اچھا
تو بول رہے ہیں کہ جو پیشاب مل گیا
ہاں یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں یعنی وہ نہیں کہ جو ہے جو پانی آپ نہا رہے ہیں وہ گر رہا ہے وہ نہیں
نہیں
ہاں یہی ایک بات تھی کہ نہانے میں اس کا خیال رہ جاتا ہے, یعنی وہ سے نہانے کے بعد یہ بات آتی, لیکن میں آج بول رہا ہوں کو نہانے میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہیں جو جنابت کی ہوتی تھی خاص طریقے سے اس کو پہلے صاف کرتے تھے, یعنی عام نہانے سے پہلے کیا کرتے تھے صاف. اگر آپ اس وجہ سے نہا رہے ہیں کہ آپ کے جسم میں کہیں نجاست لگی ہوئی ہے تو اس میں نہانا واجب نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رہے. یعنی یہ بھی لوگوں کو غلط فہمی رہتی ہے کہ کہیں کوئی چیز لگ گئی ہے پیشاب تو نہانا ضروری سمجھتے ہیں. نہانا ضروری, جس جگہ پہ وہ لگی لگا ہوا ہے پیشاب صرف وہی دھونا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو آپ کو جب نہا رہے تھے تو آپ کو پہلے کیا کرنا چاہیے تھا, اسی حصے کو دھونا چاہیے تھا پہلے اچھی طرح سے, اس کے بعد آپ نہا لیجئے. کوئی تو عام نہانے کا حصہ ہوتا ہے, وہ جگہ تو دھوئیں گے اور اس کا خیال کریں گے کہ وہ پانی وہاں نہیں جانا چاہیے.
بٹ اگر گر گیا تو اس کا مطلب
وہاں نہیں جانا چاہیے, اس کا خیال نہیں, وہ دوسرا پانی سے دور رہنا چاہیے. جیسے آپ کپڑا دھوتے ہیں, یہ صرف جسم کی بات نہیں, کپڑا دھوتے ہیں آپ تو کپڑا جس میں نجاست لگی ہوئی ہے اس کا پانی کو گرنے کے ٹائم میں آپ کی بکٹ میں یا کسی اور چیز میں نہیں گرنا چاہیے. سمجھے نا, جو نجاست لگی ہوئی ہے, یعنی ایسے نہیں, ہم مان لیجئے کہ جب پیشابی بچے کا لگا ہوا تھا نیچے کر کے اسی نجاست میں آ جاتا ہے, دھونے میں اس کی احتیاط ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بس کریں. جی ہاں نہا سکتے ہیں, کوئی بات نہیں, کوئی نہیں نہا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. شوہر اور بیوی دونوں ساتھ میں بیٹھ کے نہا سکتے ہیں, تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اگر ہے تو ویسے عام طریقے سے جنابت جو ہے وہ نجاست نہیں ہے, جنابت نجاست نہیں ہے, اللہ کسی جنابت کے صاف صفائی کے لحاظ سے, لیکن وہ نجیس نہیں ہے. یعنی وہ مسئلہ پھر آئے گا کہ وہ جو ہے منی جو ہے نجیس صحیح ہے نہیں ہے, ان شاء اللہ جو ہے ان شاء اللہ وہ آئے گا. ٹھیک ہے, لیکن جنابت نجاست نہیں ہے. لیکن وہ جو جنابت جہاں پہ لگی ہوئی ہے جیسے مزید کہہ لیجیے منی, تو وہ پاک ہے یا ناپاک ہے ان شاء اللہ مزہ آئے گا. ٹھیک ہے, ختم کریں اس پر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.